السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، پچھلے جمعے کے کئی اجتماعات سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 کی روشنی میں گفتگو ہو رہی ہے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو. پانچ باتیں عرض کی گئیں کہ پورے کے پورے اسلام پر ہمیں عمل کرنے کے لیے اللہ نے پانچ احکامات دیے. سب سے پہلا حکم، ایمان کو زبانی اقرار سے اقرار باللسان سے حقیقی ایمان میں تبدیل کرنے کی کوشش کرنا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگوں جو زبان سے کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے ہو، حقیقت میں ایمان لاؤ، دل والا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا حکم، ارکان اسلام ادا کرو، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. تیسرا حکم، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی کرو، اس کی بندگی کرو، پیسہ کماؤ اللہ کے حکموں کے مطابق، پیسہ خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، گھر میں بھی اللہ کے احکامات پر عمل ہو، کاروبار میں بھی، شادی بیاہ میں بھی، غمی میں بھی، گویا 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو. چوتھا حکم، دوسروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل اطاعت اور بندگی کی دعوت دو، تبلیغ کرو، جہاد کرو، زبان سے، قلم سے دوسروں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام، اللہ کا کلام، اللہ کے احکامات پہنچاؤ. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اور پانچواں حکم، جس پر پچھلی بار گفتگو ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کی عطا کردہ شریعت کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرو. اب آج انہی پانچ احکامات پر عمل کرنے کے حوالے سے ایک اہم بات کا تذکرہ ہے، اور وہ ہے کہ ان پانچوں احکامات پر عمل کے لیے کسی بھی اجتماعیت کے ساتھ جڑنا لازم ہے. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن نماز کے لیے وضو لازم ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی. حج کرنا فرض ہے، لیکن بغیر احرام کی حج نہیں ہو سکتا، احرام پہننا لازم ہے. اسی طرح سے دین کے ان پانچ احکامات پر عمل کرنا بغیر جماعت کے ممکن نہیں. مثال کے طور پر جو پہلا حکم ہے، ایمان، قلبی ایمان، قلبی ایمان کا حاصل کرنا اور قلبی ایمان کے اوپر قائم رہنا، اس کے لیے ایک پاکیزہ ماحول کی ضرورت ہے. ماحول کے ساتھ ہم جڑے رہتے ہیں تو ایمان ہمارا قائم بھی رہتا ہے، اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے. ماحول اگر اچھا میسر نہیں ہے تو انسان رفتہ رفتہ اس کے دل پر زنگ آ جاتا ہے، ایمانی کیفیات سے محروم ہو جاتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ماحول دنیا داری کا ہے، غلط ہے، تو انسان بگڑ جاتا ہے. اسی طریقے پر جتنے ارکان اسلام ہیں ان کے ذریعے سے بھی اللہ نے ہمیں اجتماعیت کے ساتھ جڑنے کی ترغیب دی ہے. نماز انسان انفرادی طور پر پڑھ سکتا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، نماز قائم کرو، جماعت کے ساتھ آ کے نماز ادا کرو. آپ کا بڑا سخت ارشاد ہے کہ جو لوگ بغیر کسی عذر کے گھروں پہ نماز ادا کرتے ہیں تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن عورتوں اور بچوں کا خیال مجھے اس سے روکتا ہے. 30 روزے سال میں کسی مہینے بھی رکھے جا سکتے ہیں، حکم یہ ہے کہ نہیں سب ایک ساتھ روزے رکھو، ایک ہی مہینے میں روزے رکھو تاکہ نیکی کی پاکیزگی کی ایک فضا قائم ہو. اس فضا کا ہم تجربہ کرتے ہیں رمضان میں. اسی طریقے پر جو اموال ظاہرہ ہے ان کی زکات بھی اجتماعی طور پر حکومت لے گی، باقی آپ کے اموال باطنہ ہیں آپ جانے اللہ جانے، لیکن اموال ظاہرہ کے بارے میں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے ہمارے سامنے کہ اگر کوئی اونٹ اور اس کی رسی زکات میں دیتا تھا، اب اونٹ دیتے رسی نہ دے، میں رسی کے لیے بھی اس سے لڑوں گا میں، تاکہ اجتماعی طور پر اسلامی ریاست اس زکات کو پوری کی پوری ریاست کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرے. حج یہ کسی وقت بھی ہو سکتا تھا سال میں، جا کر 5 یا 6 دن حج کے لیے ہیں، آدمی کبھی جا کے ارکان ادا کر لیتا، کہا نہیں ایک ساتھ آؤ تاکہ ایک اجتماعی رنگ پیدا ہو. اور پھر نماز میں تو خاص طور پر ہمیں امام کی اطاعت کی تربیت دی جاتی ہے، تمہیں سجدے میں بہت لذت آ رہی ہو، تسبیح پڑھنے میں مزہ آ رہا ہو، اس کے باوجود اگر امام کہے گا اللہ اکبر تمہیں اٹھنا ہے، امام کہے گا اللہ اکبر تو تمہیں جھکنا ہے، یہاں تک کہ اگر امام غلطی کرے اور آپ سبحان اللہ کہہ کر امام کو متوجہ کریں، امام متوجہ نہ ہو تب بھی آپ نے اس کی اطاعت کرنی، تب بھی اسی کی پیروی کرنی. یہ ہے اہمیت ہمارے دین میں اجتماعیت کی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے خود اپنی ذاتی زندگی میں اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ایک نیک ماحول کا سہارا لو. سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانیوں سے بچو، اور اس کے لیے سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. اچھے ماحول سے تمہیں تقویت ملے گی، اچھا ماحول تمہاری اصلاح کرتا رہے گا. جو شخص بھی کسی اجتماعیت میں جڑا ہوتا ہے پھر رفتہ رفتہ وہ بن جاتا ہے. کوئی اس کی غلطی بھی ہوتی ہے تو ساتھی موجود ہوتے ہیں کہ جو اس کی اصلاح کرتے ہیں، اور جو کسی اجتماعیت میں ہے ہی نہیں، کسی جماعت میں ہے ہی نہیں، اس سے کوئی نہیں پوچھتا، اس کی غلطیاں برقرار رہتی ہیں. تو مکمل اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے کسی اجتماعیت کے ساتھ جڑو. دین کی تبلیغ، اس کے حوالے سے تو اللہ نے خود قرآن پاک میں واضح طور پر فرما دیا کہ ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. تم میں سے ایک جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکیوں کا حکم دے، برائی سے روکے. بغیر جماعت کے مؤثر انداز سے یہ تبلیغ کا کام ہو نہیں سکتا. تبلیغ کے کام کے لیے مختلف صلاحیتیں، وسائل درکار ہیں. کسی کے پاس اس کام کے لیے بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کسی کے پاس لوگوں کو جمع کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کسی کے پاس اس کام کے لیے بڑے بڑے اجتماعات اگر کرنے ہیں اس کے لیے مال کی ضرورت ہے تو کوئی مال خرچ کرنے کی صلاحیت اور جذبہ رکھتا ہے، بڑے بڑے اجتماعات کے لیے انتظامی صلاحیت کے بعض لوگ حامل ہوتے ہیں، سب کی صلاحیتیں جمع ہوتی ہیں تو مؤثر انداز سے کام ہوتا ہے، ورنہ اکیلا انسان کیا کر سکتا۔ اور پھر جو میں نے پچھلی بار آخری بات کہی تھی، پانچویں بات، اقامت دین کی جد و جہد، دین کا غلبہ تنہا تنہا جذبے سے، کوشش سے ممکن ہی نہیں، اس کے لیے بھی جماعت کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی مثال دی، دو رسول ایک ساتھ موجود تھے، چاہتے تھے کہ دین کا غلبہ ہو، اپنی قوم کو دعوت دی کہ آؤ فلسطین کی سرزمین، ہمارے آبا و اجداد کی سرزمین ہے، مقدس سرزمین ہے، اس سرزمین پر اس وقت ایک مشرک قوم غالب ہے، آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے نفاذ کے لیے اس قوم کے خلاف جہاد کریں اور تورات کی تعلیمات کو نافذ کریں۔ قوم نے ساتھ نہیں دیا، کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑی، ہم یہاں بیٹھے ہیں، دین غالب نہیں ہو سکا۔ حضرت موسیٰ دین کے غلبے کی حسرت لیے دنیا سے چلے گئے۔ اس کے برعکس مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے صحابہ نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں۔ کچھ ہی عرصے میں اللہ کا دین غالب ہو گیا، ساتھیوں نے آپ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دیا، جہاں آپ کا پسینہ بہا وہاں اپنا خون بہایا، دین غالب ہو گیا۔ تو یہ ہمارے دین میں اہمیت ہے اجتماعیت کی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ پورے کے پورے اسلام پر عمل کریں تو یہ عمل بغیر جماعت کے ممکن نہیں، اس کے لیے ہمیں کسی نہ کسی دینی جماعت میں شامل ہونا ہوگا۔ اس حوالے سے کچھ احادیث میں بھی آپ کو سنا رہا ہوں۔ دیکھیے جماعت کی ہمارے دین میں کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اذا خرج ثلاثۃ، جب بھی کوئی تین افراد نکلیں فی سفر، ان سفر میں، فلیؤمروا احدہم، اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لے، بغیر جماعت کے سفر نہ کرے، کسی ایک کو امیر بنائے، اس کو مشورہ دیں اور جو امیر فیصلہ کرے اس کی اطاعت کریں، سارے جھگڑے ختم، سارے مسائل ختم۔ کتنی بڑی نعمت ہے، سفر کے دوران مختلف امور کے حوالے سے اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن تعلیم ہے دین کی کہ امیر کو مشورہ دے دو اور مشورہ دینے کے بعد پھر تمہارا کام ختم ہو گیا، اب امیر کے لیے دعا کرو کہ امیر صحیح فیصلہ کر لے اور جو امیر فیصلہ کرے اس کی اطاعت کرو۔ اسی طریقے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، یہ روایت ترمذی شریف میں آئی ہے، قال علیکم بالجماع، تم پر جماعت کے ساتھ جڑنا لازم ہے، وَإِيَّاكُمْ وَالْفِرْقَةَ، علیحدہ علیحدہ رہنے سے اور انتشار پیدا کرنے سے بچو، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، اور جان لو کہ شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے، وَهُوَ مِنَ الْإِسْنَيْنِ أَبَدْ، اور دو سے وہ دور ہو جاتا ہے، مَنْ أَرَادَ بِحِبْوَهَاتِ الْجَنَّةِ فَلْيُلْزِمِ الْجَمَاعَةَ، جو چاہتا ہے کہ اسے جنت کی خوشبو ملے اس کو چاہیے کہ جماعت کے ساتھ وہ جڑا رہے۔ ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے الجامع الصغیر میں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جماعت کا معاملہ یہ ہے کہ ایک اکیلا دو گیارہ، ہم میں سے ہر شخص کو اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے اور ہر شخص بعض اعتبارات سے کمزور ہے، محروم ہے. ایک ساتھ ملتے ہیں تو ایک دوسرے کی کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں. بچپن میں واقعہ ہم نے بھی پڑھا تھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، بستی میں آگ لگ گئی، جو لوگ صحیح سالم تھے وہ تو بستی سے بھاگ گئے، لیکن دو معذور تھے، ایک اندھا تھا اور ایک لنگڑا تھا. لنگڑا اندھے کی پیٹھ پر بیٹھ گیا اور اندھے کو رستہ بتاتا رہا، دونوں کے دونوں بچ گئے. آج ہم سب بھی بعض اعتبارات سے معذور ہیں، بعض صلاحیتیں رکھتے ہیں، مل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا، ذمہ داری دینی ادا ہو جائے گی. تیسری حدیث، یہ ترمذی شریف میں بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے، عن زید ابن ثابت، حضرت زید ابن ثابت سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے، ثلاثن لا یغل علیہن قلب مسلم، تین باتیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ مومن کے دل میں ٹیڑھ نہیں آتا، بندہ مومن کے دل میں منافقت نہیں آتی. اخلاص العمل للہ، نمبر ایک، اس کا عمل اگر خالص اللہ کے لیے، اپنی نیت کا جائزہ لیتا رہے کہ میں عمل کس لیے کر رہا ہوں، کوئی دنیا داری تو مقصود نہیں ہے، کوئی دکھاوا نام و نمود تو مقصود نہیں ہے. وہ مناصحت ولات الامر، اور جو بھی جماعت میں صاحب اختیار ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی، ان کے ساتھ سچی وفاداری. ولزوم الجماع، اور نمبر تین، کسی جماعت کے ساتھ جڑے رہنا. فَإِنَّ دَعْوَتُهُمْ تُحِیطُ مِنْ وَرَائِهِمْ، اس لیے کہ جماعت کے ساتھیوں کی دعائیں اس کی حفاظت کرتی رہتی ہیں. اگر آپ کسی جماعت میں ہیں اور دینی جماعت میں ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ دیندار لوگ ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں، تو آپ کو بھی وہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے، آپ ان کے ساتھی ہیں. اور اگر آپ کسی جماعت میں ہیں ہی نہیں، یا خدا نہ خواستہ دنیا داروں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو نہ وہ خود دعا کریں گے اور نہ ہی کوئی آپ کو ان کی دعاؤں کی کوئی برکت پہنچے گی. پھر چوتھا ارشاد، یہ مسند احمد کا ہے اور حضرت معاذ ابن جمل اس کے راوی ہیں، قالا فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، ان الشیطان ذئبن، بے شک شیطان بھیڑیا ہے. ان الشیطان ذئب الانسان، بے شک شیطان انسان کے لیے بھیڑیا ہے. کذئب الغنم، جیسے کہ بکریوں کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے. یا خود شات القاسیہ بن ناہیا، ایسی بھیڑ پر وار کرتا ہے کہ جو بھیڑ بکیا گلے سے الگ رہتی ہے اور دور دور چلتی ہے. وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابِ، تو جماعت کے ساتھ علیحدہ ہونے سے اور دور رہنے سے بچو. وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَ وَالْعَامَى، تم پر لازم ہے کہ لوگوں کے ساتھ رہو اور جماعت میں شامل رہو. ان تمام احادیث کی روشنی میں ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جماعت کے ساتھ جڑنے کو کتنی اہمیت دی ہے. اب جماعت، کے حوالے سے نظم کیا ہو، ڈسپلن کیا ہو، اس کے حوالے سے بھی ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیان کرتے ہیں کہ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من خلا یدم من طاعتن لقی اللہ یوم القیامت ولا حجت له، جس شخص نے امیر کی اطاعت سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا وہ روز قیامت اللہ سے ایسے ملے گا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ وَمَن مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، اور جو مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، مات میتۃً جاہلیہ، وہ دور جاہلیت کی موت مرا۔ اسلام کے آنے کے بعد تو دو ہی شکلیں ہیں، یا تو دین غالب ہوگا، خلیفہ موجود ہوں گے تو ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، اور اگر دین غالب نہیں ہے تو پھر انسان دین کے غلبے کے لیے کوشش کر رہا ہوگا، کسی جماعت میں شامل ہوگا، اس کے امیر کے ہاتھ سے بیعت ہوگی۔ اب بغیر بیعت کے انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں جب اسلام نہیں تھا، جاہلیت کا دور تھا، اب تو الحمدللہ جاہلیت کا دور ختم ہوا، تو فرمایا کہ جو مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں ہے، وہ جاہلیت والی موت مرا۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ پھر نظم کے حوالے سے دوسری حدیث، عن الحارث الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، امرکم بخمس، میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں، بالجماع، جماعت کے ساتھ جڑے رہو، والسمع والطاعۃ، اور جماعت کا نظم کیا ہے، سنو اور اطاعت کرو۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جو جمہوری طور طریقے ہیں یہ اسلام کے نہیں ہیں کہ امیر وہ پابند ہو اکثریت کی رائے پر عمل کرنے، امیر بندوں کو گنے گا نہیں بلکہ بندوں کو تولے گا۔ لہذا کام صرف اتنا ہے کہ مشورہ دیا جائے بالکل خلوص کے ساتھ امیر کو، اور اس کے بعد امیر کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ امیر کو صحیح فیصلے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو فیصلہ امیر کرے اگر وہ فیصلہ ہمارے اپنے علم کے مطابق شریعت کے خلاف نہیں ہے تو پھر چاہے وہ ہماری رائے ہماری مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، تبھی ایک جماعت ہے جو منظم انداز سے کام کر سکتی ہے۔ ورنہ اگر ہر آدمی چاہے کہ میری بات مانی جائے پھر تو جھگڑا ہوگا، پھر تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں۔ اللہ نے منع فرمایا کہ ولا تنازعوا، جھگڑا مت کرو، فتفشلوا وتذهب ریحکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے۔ تو فرمایا جماعت سے جڑے رہو، سنو اور اطاعت کرو، والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ہجرت کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ ہجرت کا مرحلہ کب آتا ہے؟ جبکہ ایک جماعت دین کی تبلیغ کرتے کرتے اتنی مؤثر ہو جاتی ہے کہ کسی نظام کے لیے خطرہ ہوتی ہے، نظام اب اس جماعت کو کچلنے کی کوشش کرتا ہے، تب ہجرت کا مرحلہ آتا ہے۔ اگر جماعت ہوئی نہ تو نظام کو کیا خطرہ ہے؟ ایک آدمی انفرادی طور پر نظام کے خلاف تقریریں کرتا رہے، ان کو پتا ہے ہمارے لیے خطرہ کوئی نہیں، جو مرضی کہتا رہے۔ خطرہ اس وقت نظام کو محسوس ہوتا ہے جبکہ کوئی اجتماعی قوت اس کے خلاف وجود میں آ جائے۔ اسی طریقے پر جہاد کا جو اعلیٰ ترین مرحلہ ہے، جنگ کا مرحلہ، وہ کب آئے گا؟ جبکہ کوئی جماعت ہوگی، جماعت ہی خطرہ بن سکتی ہے نظام کے لیے، نظام کے خلاف کوئی جہاد کر سکتی ہے۔ لہذا پہلے کہا کہ جماعت کے ساتھ جڑو، جماعت میں سموتات کے نظم کی پابندی کرو، اور اعلیٰ کام یہ ہے، اعلیٰ کام یہ ہے کہ اگر اس راہ میں ہجرت کی سعادت مل جائے وہ حاصل کرو، اور جماعت اتنی طاقتور ہو جائے کہ نظام کے ساتھ ٹکرا سکے، اور اعلیٰ ترین کام جو ہمارے دین میں ہے اللہ کی راہ میں جنگ، تو اس سعادت کو حاصل کرو۔ تیسری حدیث نظم کے حوالے سے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے، کہ من یطیع الامیر فقد اطاعنی، جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَسَانِ، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. اب کوئی امیر ہوگا تو ہم یہ سعادت حاصل کریں گے، لیکن اگر ہم کسی جماعت میں شامل نہیں ہیں، کوئی ہمارا امیر نہیں ہے، تو یہ حدیثیں ہمیں غیر متعلق محسوس ہوں گی. لہذا اسلام پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی دینی جماعت میں ہم شامل ہوں، اور امیر کو بڑا سمجھ کر، اس کو مختلف امور میں مشورہ دے کر جو فیصلہ کرے اس کی اطاعت کریں. یہ حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، کہ من یطع الامیر فقد اطاعنی ومن یعص الامیر فقد عصانی، جس نے امیر کی بات مانی اس نے میری بات مانی، جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. آخری حدیث سنا رہا ہوں، حضرت عمر فاروق اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. انہ لا اسلام الا بجماع، بے شک اسلام ہے ہی نہیں بغیر جماعت کے، بغیر جماعت کے اسلام پر عمل ممکن نہیں. یا تو دین غالب ہوگا، ہمارے خلیفہ ہمارے امیر ہوں گے، اور ورنہ انسان دین کی تبلیغ کے لیے، دین کے غلبے کے لیے کسی اجتماعی جد و جہد میں شریک ہوگا، جماعت میں شامل ہوگا. ولا جماع الا بالامارہ، اور جماعت ہے ہی نہیں بغیر امارت کے. بعض تو کہتے ہیں ہم شامل ہیں مسلمانوں کی جماعت میں، ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے یہ تمام عذر توڑ دی. اگر آپ مسلمانوں کی جماعت میں ہیں تو آپ کا امیر کون ہے؟ کون ہے آپ کا امیر؟ اس وقت ہمارا امیر کوئی نہیں. 1917 تک پھر بھی خلافت قائم تھی، اور اسی خلافت کو بچانے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے یہاں سے سفر کیا تھا ترکی کا، لیکن رستے میں غداری ہو گئی اور انہیں شریف حسین والی مکہ نے گرفتار کرا دیا. اور جب وہ خلافت ختم ہوئی ہے تو کیوں تحریک خلافت یہاں پر چلی تھی؟ علماء جانتے تھے کیا اہمیت ہے خلافت کی. تو بغیر خلافت کے تو ہم ایک ہجوم ہیں، 57 قوموں کا ہجوم ہے. مصری الگ ہیں، پاکستانی الگ ہیں، سعودی الگ ہیں، ہم کو جماعت نہیں. جماعت وہ ہوتی ہے جس کا کوئی ایک امیر ہو اور اس کی اطاعت کی جائے. تو فرمایا ولا جماع الا بالامارہ، بغیر امارت کے جماعت ہے ہی نہیں. ولا امارہ الا بتا، اور امارت ہے ہی نہیں بغیر اطاعت کے. امیر مانا ہوا ہے، کہنا نہیں مان رہے ان کا، تو پھر یہ کوئی امارت ہی نہیں ہے. پھر یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں بزرگ کے ساتھ 16 سال سے بیعت ہے. ان بزرگ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے؟ نہیں، تعلق تو کوئی نہیں، بیعت کی تھی، اس کے بعد پھر کوئی رابطہ نہیں ہوا. یہ پھر آپ کو ہم غلط تسلی دے رہے ہیں کہ ہم کسی جماعت میں شامل ہیں. اگر بیعت کی ہے بزرگ کے ہاتھ پر، تو اب بزرگ کے ساتھ ایک تعلق قائم رکھنا، اور بزرگ جو بھی اصلاح کے لیے یا دین کی خدمت کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو ان کا کہنا ماننا، یہ سب ضروری ہے. لا اسلام الا بجماع، ولا جماع الا بالامارہ، ولا امارہ الا بتا. اسلام ہے ہی نہیں بغیر جماعت کے، اور جماعت ہے ہی نہیں بغیر امارت کے، اور امارت ہے ہی نہیں بغیر اطاعت کے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے اللہ تعالی ہمیں کسی دینی اجتماعیت کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.